الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قیامت سے پہلے پہلے دنیا کا حال مختلف ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے آزمائش امتحان زیادہ ہوگا. حدیث میں ہے، انکم تفتنون فی قبورکم قریبا من فتنۃ الدجال، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تکالیف تمہاری اتنی زیادہ ہوگی کہ قبریں تک متاثر ہوگی. قبور کا عالم حقیقت میں آخرت کا حصہ ہے، اور آخرت ماورائے دنیا ایک عالم ہے، لیکن ظاہراً اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دنیا میں دیا ہے. قبر نظر آتی ہے، قبر میں مردہ رکھا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ کبھی کبھی قبور سے ہمارا گزر ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی قبریں ہیں. آپ نے کہا، آپ کہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بكم الاثر. رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ واخرجہ الشیخان. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ قبور مشترک بین الدنیا والآخرت ہے. تو عذاب جب آخرت کا ہو، جیسے جہنم کا عذاب ہے یا جنت کی نعمتیں اور راحتیں، تو دنیا میں تو وہی سے معلوم ہوگا، بغیر وہی کے کوئی نہیں جان سکتا. کشف کرامت الہام شران معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ذنی اور خیالی چیز ہے. اگر کوئی کشف سے کسی کی نجات کا فیصلہ کرے تو بھی غلط، اور اگر کسی کے عذاب کا فیصلہ کرے تو بھی 100% غلط. وَعَلَمْ أَنَّ الْكَرَامَةَ وَالْإِلْهَامَ وَالْكَشَفْ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌ فِي حَيَاتِهِمْ وَقَضَى بَعْدَ مَمَاتِهِمْ وَلَٰكِنْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ حُكْمًا شَرْعًا. مبدأ و معاد میں مجدد علیہ الرحمت لکھتے ہیں. وہی قطعی چیز ہے، وہی میں خطا اور چوک نہیں ہے. قل انما یوحا الیہ، جتنے ذرائب عالم غیب کے ہیں ان میں سب سے قوی ذریعہ وہ انبیاء علیہ السلام کی وحی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مضبوط طریقے سے اطلاعات پہنچتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بڑے جزم اور استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے آس پاس بنو نذیر اور بنو قینقاع، قریظہ وغیرہ، اور بنو اسد اور بنو زرارہ اور بنو غطفان، یہودی قبائل آباد تھے. ان میں بعض مضبوط قسم کے علماء تھے جو توریت اور آسمانی کتابوں سے واقف تھے. ان کا ایک وفد آیا اور آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ سوالات ہیں جن کا جواب سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے اتنا ہی کہا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کے آنے سے پہلے جبریل آیا اور جبریل نے بتایا کہ تم لوگ آ رہے ہو اور تمہارے تین سوالات ہیں اور اس کے یہ تین جوابات ہیں. وہ بڑے حیران ہو گئے کہ ہم نے سوال ذکر نہیں کیا اور آپ نے اس کے جواب بھی بتا دی، کیونکہ وہی کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کی سلطنت دی تھی، جن اور انس اور ہوا تک ان کے لیے مسخر تھی، اور انہوں نے جنات پر ایسی حکومت کی تھی جیسے آقا غلاموں پہ حکومت کرتا ہے. قرآن شریف میں کہ ہمارا فیصلہ تھا کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ سخت سزا پائے گا، قسم قسم کی تکلیف اس کو فوری شروع ہو جاتی. سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا اور جنات پر مزید کسی کی حکومت اللہ نے ایسی قائم نہیں رکھنی تھی، تو وہ منتشر ہو گئے پورے عالم میں، اور ان کے مزاج میں بغاوت اور سرکشی یہ زیادہ ہے، کیونکہ شیطان بھی انہی میں سے ہے. کان من الجن ففسقان امر ربی ہے، وہ بھی جنی ہے لیکن ان میں ذرا بڑھ کر خراب اور بدچلن ہے. یہاں تک کہ یہ آسمانوں پر جانے لگے اور وہاں کی خبریں سنتے تھے، فرشتے جو آپر میں امور تقسیم کرتے تھے. سورت جن اور سورت احکاف کے آخر میں جنات کا بیان اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ ہماری جگہ تھی، ہم بیٹھتے تھے اور آج کل ہمیں نہیں چھوڑتے. اچانک بندش کا اعلان ہو گیا اور جنات کا اوپر جانا روک لیا گیا، اور اب جو کوئی وہاں سننے کی کوشش کرے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، آنکھ کے انگاروں سے اور سروٹکوں سے ان کو مارا جاتا تھا. یہ ایک مضبوط نظام کا حصہ ہے، خدائی نظام کا، کہ ایک عرصے تک یہ لوگ گئے اور پھر یکدم روک لیا گیا. لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، جنات خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ارادے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ آسمانوں سے ہمارا جانا روک لیا. جنات نے روئے زمین ٹٹولنا چاہا کہ کیا واقعہ مغیبات سے صادر ہو رہا ہے کہ ہمارے جانے کو منع کر دیا آسمانوں پر، پورے سماوات اور ان کے راستے بند کر دیے گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ کر کے اور ایک جگہ جہاں کافی انسان جمع ہوتے تھے دین کی تبلیغ اور توحید کی دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. صبح کا وقت تھا، آپ فجر کی نماز صحابہ کو پڑھانے لگے. اس کو وادی نخلا کہتے ہیں. مکے سے باہر مدینے کی طرف جاتے ہوئے پرانے زمانے میں ہم اتر کر دیکھتے تھے، آج کل تو وہاں شہر آباد ہو گیا پورا. جنات کا ایک وفد وہاں پہنچا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کا ایک وفد وہاں پہنچا اور قرآن شریف سننے لگا. اور آپس میں کہا کہ لو رہی تھی اور یہ نبی آ رہا تھا، نبی آخر الزمان ہے، لہذا ہمارا جانا اوپر بند کر دیا گیا تاکہ یہ شک شبہ نہ رہے کہ بھئی اوپر تو صرف ملائک نہیں، جنات بھی جاتے ہیں، شیاطین بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بالکل ان کا تعلق ختم کر دیا اور آگ کے انگاروں اور سروٹکوں سے ان کا پیچھا کرایا گیا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایک نظام جب طے ہو جائے اور اس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو سب کا، تو اس پر مضبوط پابندی لگنا چاہیے. نظام میں نرمی اور سستی نظام کی نفی کرتی. لا الہ الا اللہ، انہوں نے قرآن شریف سنا اور سننے کے بعد آپس میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جبکہ وہ قریب میں گزرے تھے، 572 سال پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 1000-1500 سال پہلے تھے. علماء نے کہا ہے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تفصیلی شریعت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور حضرت عیسیٰ مسیح کی انجیل یا تشریف آوری وہ بہت عبوری تھی، 33 سال ہی حضرت رہے اور بس پھر آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. چند ہدایات تھی اور چند اصلاحات تھی جو حضرت عیسیٰ نے کرنی تھی. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کچھ تحریم اور تحلیل کا سلسلہ تھا جو یہود سے خطا ہو گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی. باقی تفصیلی احکام جو تھے وہ توریت میں تھے، اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ توریت من کل الوجوہ منسوخ نہیں تھی اور سزائیں اور حدود اور تعزیرات مکمل موجود تھی. انہوں نے صرف نعوت نبی میں فرق کیا تھا، جیسے بے دین لوگ نبی کو ایک نئے شان میں پیش کرتے ہیں، غیب دان ہو، حاضر ناظر اور ہر جگہ، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے. اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی جو علامات تھی جن کو نعوت مبارکہ کہتے ہیں اس میں تحریف کی تھی. باقی مسائل اور احکام تقریباً موجود تھے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک یہودی اور ایک یہودیہ بدچلنی کے مرتکب ہو گئے اور شہادت مکمل ہو گئی. آپ نے علماء یہود سے پوچھا کہ تم کیا سزا دیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں سزائیں نہیں تھی, ہم تو ویسے ان کا منہ کالا کر کے اور گدے پر بٹھا لیتے تھے اور بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتے تھے. حضرت جبریل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے کہا توریت لائے, موجود توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زنا کی سزا سنسار کرنا ہے. قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. آپ کہے تورات لائیے, اس میں پڑھیے, بین ہی یہی لکھا ہوا ہے جو آپ کی شریعت میں ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہو جائے تو ان کو سنسار کرنا ہے. سنساری اس کو کہتے ہیں کہ ناف تک زمین میں گاڑ دے اور اوپر سے حاضر لوگ جتنے ہو پتھر مارے اور ختم کرے, کیونکہ اسلام بد فعل کو برداشت نہیں کرتا. بد فعل سے انسان نہیں بنتا, وہ انسانی رنگ میں ایک درندہ ہوتا ہے, اور انسان جب درندہ بننے لگتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. دیکھو انسانیت چند اصول کا نام ہے, جسم ہے, روح ہے, ہاں ہے, نا ہے, اٹک ہے, بیٹک ہے, یہ ابا ہے, یہ امی ہے, یہ گھر والی ہے, یہ بھائی ہے, یہ بیٹ, یہ انسانیت ہے. آپ دیکھ لیں, خدا نخواستہ اللہ تعالی مسلمانوں کو عزت و آبرو نصیب فرمائے, اگر ان میں کوئی ایک فرد کپڑا اتارنے لگے اپنا کپڑا اور وہ بغیر کرتے اور شلوار کے چلنے لگے, دنیا کا کوئی فرد برداشت نہیں کر سکے گا. انسانیت میں کمی آ گئی. تابعدار بیٹا وہ کیا والدین کو برہنہ وجود دیکھ سکے گا؟ بہت عزت اور غیرت کا فرد بھی معاشرے میں اس طرح نظام سہ نہیں سکتا. انسانیت میں کمی آ گئی ہے. علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ پردہ اور حجاب شرعی مسئلہ ہے یا انسانی مسئلہ ہے. ترجیح اس کو ہے کہ یہ انسانی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باپردہ پیدا کیا ہے اور یہ تہذیب اس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے, سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور پھر ان کے ذریعے سلسلہ جو چلا ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں مسائل یا احکام کم تھے, اس طرح کی چیزیں تھی کہ آپ انسان ہیں جسم ڈکا کرے, آپ انسان ہیں پکا کے کھایا کرے, آپ چونکہ انسان ہیں اس لیے اتنا کھائے جتنا برداشت کر سکیں, اور پھر انسانیت کے جو درکار چیزیں ہیں کہ بھئی یہ توا ہے اس سے روٹی پکتی ہے, یہ پیالہ ہے اس سے دودھ پیا جاتا ہے, یہ کاسا ہے, یہ پلیٹ ہے, یہ چمچ ہے, یہ چھری ہے, جس کو اشیاء ضرورت کہتے ہیں انسانیت کے اندر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا. آدم علیہ السلام نے اس لیے سیکھ لیے کہ ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا, اس کو بھوک لگتی ہے, تو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کا نظام سمجھنا پڑے گا, اور جب پیاس لگتی ہے تو پینے کا نظام سمجھنا پڑے گا. پھر کھانے کن کن چیزوں کا نام ہے؟ بھائی گندم, روٹی چاہیے, مکئی, باجرہ, مختلف سبزیاں, مختلف حیوانات, ان کا ذبیحہ, ان کے کھانے کا طریقہ، ان کے پکنے کا طریقہ. تو آدم علیہ السلام کی جو ضرورت تھی وہ دائی بنی ان کو سمجھنے کی، اور فرشتوں کو نہ بھوک لگی اور نہ پیاس لگی، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، وہ ان چیزوں کو کیا سمجھیں گے. یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت اللہ تعالی نے ظاہر کرنی تھی کہ زمین کا نظام فرشتے نہیں چلا سکتے، انسان چلائیں گے، اور انسان اس کو کہتے ہیں جو ضروریات رکھتا ہو اور پھر ضرورتوں کا سد باب جانتا ہو. ٹھنڈ لگ رہی ہے، بھائی گرم کپڑا چاہیے. گرمی لگ رہی ہے، بھائی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اب یہ دیکھو جیسے ہی ضرورت پیش آ رہی ہے ایسے ہی سب دباب کے طریقے آ رہے. سر میں درد ہے، بھائی کوئی گرم دوا گولی. پیٹ میں درد ہے، بھائی ہاضمہ ٹھیک ہونا چاہیے. انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین کے لیے ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں اور وہ زمینی نظام کو سنبھالے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ تو پھر فساد بھی کرے گا اور خون خرابہ بھی کرے گا. زمینی جو ہوا، زمینی ایک آسمانی ہے، وہ روح ہے، وہ ملائک ہے. اس لیے جب مر جاتا ہے تو عقیدہ ہے کہ روح آسمان پہ جاتی ہے اور لاش کو زمین میں رکھتے ہیں، کسی کی بھی لاش ہو. اللہ نے کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، یہی سے نکلے ہو، یہی واپس ہو رہے ہو، یہی سے پھر نکالے جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ جی زمین میں تو لاش گل سڑ جائے گی، تو یہ تھی اس طرح صفوف ارض سے بنی ہے، زمین کے جو ذرات ہیں خواہ وہ پانی کے شکل میں ہے، ہوا کی شکل میں ہے، آگ کی شکل میں ہے، مٹی کے رنگ میں ہے، ان چار قسم کے ضرورتوں سے انسان پیدا کیا گیا. اور یہ ایک دھڑ کی طرح بے جان پڑا تھا. فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالی. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، روح سماوی ہے، روح کی تدفین نہیں ہوتی. علی التحقیق روح کی موت بھی نہیں ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو اللہ کے امر اور فیصلے اور قضاء و قدر کا نام ہے. اس لیے انسانوں نے جب پوچھا ان کو کہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم اتنی چیزیں نہیں ہو کہ اس کو سمجھو، جتنی کیتی اتنی کوتی، رہنے دو. علماء دین کہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھ لیتے نا تو پھر روک بھی لیتے. اب یہ جسم کو کچھ سمجھتے ہیں نا تو ڈاکٹر کان کا علاج کرتا ہے، سننا بحال ہو جاتا ہے، دل کا علاج تک کرنے لگا ہے، دل بحال ہو جاتا ہے ایک وقت تک. جسم کے جتنے حصے ہیں سب کے سرجن اور فزیشن موجود ہیں. لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے کے باوجود روح اس میں نہیں آئی. اور ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھے واقعہ سنایا ہے، کیونکہ دیندار آدمی ہے اور علماء کا خادم ہے، اس نے کہا کہ جس وقت ہم یہ سرجری کر کے اور دل بحال کرتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک گھڑی ہوتی ہے. کہا ایک دل ہم نے سب کچھ دل دھلا کے اور جتنی ضرورت علاج تھی وہ مکمل کی ہم نے فن کے مطابق، اور اس کو واپس اپنے ٹھکانے لگایا. لیکن اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہا ہے، جسم سے تعلق قائم نہیں ہو رہا ہے. کہ میں نے کہا کہ دعا کر لیتے ہیں، کہ جیسے ہم نے دعا شروع کی اس کو کھانسی آئی اور اس کھانسی کے ساتھ دل دوڑنے لگا. کہا ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، یہ کھانسنا اور یہ چھینک کے آنا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بیمار ہو گئے. اس لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کی ضرورت میں سے تمہاری بیماری ابھی ہے. بخاری شریف کی ایک روایت میں تو ہے کہ کبھی کبھی قوموں کو امراض سے، چھوٹے بچوں سے، معذورین سے عزت اور عروج کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ حکیم مطلق ہے اور اسرار الوہیہ اور اسرار کونیہ سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اور اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرمایا. لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، محدثین لکھتے ہیں، نہ انبیاء اور مرسلین اس کے شریک ہیں اور نہ ملائک شریک ہیں، بلکہ فل مدبرات امرن، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور جیسے ان کو کہا جاتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ایسے وہ احکام بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رنگ زندگی نصیب فرمائی ہے، اور ایک عرصے تک آدمی بے عیب زندگی گزارتا ہے اور بڑا آرام اور تسلی سے رہتا ہے. ہم کبھی اس کو جوانی کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسٹنڈا ہے، اس کو کوئی تکلیف تھوڑا ہی ہے. کبھی بڑھاپے تک احوال متکیفہ بحال رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کا خوب شکر کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جب صبح اٹھے اور اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے رہنے کے لیے اپنا گھر ہو اور اس کی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیوی اور سواری ہو، وہ بادشاہ ہے، اللہ کا شکر بجا لائے. یہ کائنات کا وہ ساز و سامان ہے جس پر یہاں سلطنت ہوتی ہے. اگر سب کچھ ہو، سارا پاکستان کسی کو دیا جائے، بماں سیاسی جھگڑوں کے اور حکومتی ریلے پھیلو گے تو وہ بے چین ہوگا. وزیر اعظم سے پوچھے اور ان کے عملے سے پوچھے کیا حال ہے ان کا، سیاسی شعبہ دبازوں کو دیکھے کس کبڈی میں مبتلا ہے. جسم کا امن اور سلامتی اللہ کے بڑے احسانات میں سے ہے. اللہ اکبر و کبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات سے پہلے فجر کی نماز میں آپ سورہ مومن پڑھ رہے تھے، اور ایک جگہ آتی ہے وہاں آپ کو کھانسی شدید ہوئی اور آپ نے رکوع فرما دی. اندازہ ہو گیا کہ آگے نہیں پڑھ سکتا. لا الہ الا اللہ، آپ کی جب طبیعت ناساز تھی، ایک صحابی عیادت کے لیے آئے اور جب ہاتھ ملایا تو اس نے کہا حضرت آپ کا جسم تو تپ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بخار ہے اور بہت تیز ہے. تو اس نے کہا اتنا تیز بخار اور آپ تو بہت تسلی اور تشفی سے. آپ نے فرمایا چونکہ میرا اجر زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، اس کی مناسبت سے تکلیفیں بھی زیادہ ہیں. یا رب صلی وسلم علیہ. اللہ اکبر و کبیرہ. علماء دین نے آپ کی دو حیثیتیں عجیب طرح سمجھی. ایک کہتے ہیں کہ دائم الحزن تھے، ہمیشہ غمگین نظر آتے تھے، فکر مند ہوتے تھے آپ. جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ آگے کتنے مرحلے ہیں، ان کو سوچ لو تو ہنسنا ختم کر دو گے، دنیا کی چیزیں زہر ہو جائے گی. اور دوسری حیثیت آپ کی یہ تھی، شمائل میں دائم البشرہ تھے، خوشگواری نظر آتی تھی، حسن و جمال اور متبسمانہ روش نظر آتا تھا. حالانکہ دونوں چیزیں بظاہر اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں. تو علماء کرام نے اللہ اکبر کیا نبازی نے، اللہ کے رسول سے علماء کو کیا مناسبت ہے، فرمایا اپنے علم اور مقام کے پیش نظر تو آپ غمگین تھے، فکر مند تھے بہت زیادہ، لیکن آپ چاہتے تھے کہ لوگ نہ غمگین ہو جائے، تو آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار طریقے سے ملتے تھے. سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو بخار بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور کوئی پوچھے کیسے ہیں، کہا الحمدللہ ٹھیک ہو، بہتر ہو. کیوں؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس زیادہ سے جو نہیں ہوئی یہ بہتر ہے نا، اس پر اللہ کا حمد و شکر ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سوائے طبیب، ڈاکٹر اور اپنے بہت زیادہ محسن کے، کسی کو غم تکلیف ظاہر نہ کرے، اجر ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے افعال پر صابر رہے، قانع رہے، شاکر رہے. مومن اس بات کی ضرور کوشش کرے کہ اس کا اجر بڑھ جائے. جب آدمی زندگی بھر عبادت کرتا ہے، طاعات کرتا ہے، زندگی ہے وہی، زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. آدمی عبادت اور طاعات میں لگا رہے تو عزت پاتا ہے، اور جب جی رہا ہے اور اس کو طاعات اور عبادات کا خیال نہیں ہے، یا اس کو گھرانی پیش آ رہی ہے، تو اس پر بہت بڑی بے حیائی اور شرما شرمی کا حملہ ہونے والا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کے نقشے دیکھیں، ان کا حشر نشر کیا ہو رہا ہے، اتنی بے حیائی اور بے شرمی، ان کی نہ اخبارات اٹھا سکتے ہیں، نہ اسکرین اٹھا سکتی ہے، نہ صحافت، ان کو کچھ پرواہ نہیں، ان کی زندگی کا حصہ بن گیا. توبہ. نہ ڈکیتی سے وہ چور بنتے ہیں، نہ بڑی بڑی چوریوں سے ان کا کچھ فرق آتا ہے. اس کے بعد وہ آواز لگاتے ہیں کہ ہماری سیاست کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے، بہت فکر مند تھا وہ، کیا نا میں یہاں آیا ہوں، میرے کچھ رشتہ دار نہیں ہے، چھوٹا بڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں کس قبیلے کا ہوں، کس قوم کا ہوں، کہاں سے آیا ہوں. کسی نے کہا آپ الیکشن لڑنے لگے، لوگ آپ کا شجر نسب، آپ کے باپ دادے، آپ کے قوم قبیلے، آپ کے سارے حرکتیں وہ ایسے اخبارات میں دے دیں گے کہ تجھے حیرت ہو جائے گی. اگر ان تمام روسیائیوں میں ان کی نیت رضا الہی ہوتی اور واقعی اسلام کی سربلندی ہوتی اور ملک کا مفاد ہوتا، تو اللہ ان کو اجر دیتا. اللہ کے ہاں تو اجر اصول سے ہے. دیکھو آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی، بغیر وضو کے دو رکعت کی جگہ 10 رکعت پڑھے گناہگار ہو گئے. آپ نے روزے کی نیت کی اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھایا پیا، تو آپ روزے دار ہیں، اللہ اجر دے گا. ویسے آپ 10 دن تک کھانا پینا نہ کھائے، روزے کی نیت نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، بے اصولی کر رہے ہیں آپ. اب فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ویسے پیسے بانٹتا رہتا ہے، غریب مسکین کو نیت زکات نہیں ہے، ہرگز زکات ادا نہیں ہو سکتا ہے زیادہ دے چکا ہو. زکات ایک لاکھ ہے، اس نے دو لاکھ بانٹ دے، مگر نیت زکات شرط ہے، کیونکہ وہ عبادت محض ہے، خالص عبادت ہے. ایک آدمی اتفاق سے مکہ مکرمہ پہنچا ہو، بس وہاں سے احرام باندھے اور چلا گیا، لیکن نیت حج کوئی نہیں ہے. فقہا متفق ہے کہ حج فرض ادا نہیں ہوگا، احرام میں عزم جزم شرط ہے. تو اللہ تعالی کے ہاں اجر جو ملتا ہے وہ اصول سے ملتا ہے. قواعد اور ضوابط اللہ نے نازل فرمائے، اس کے مطابق اجر مل رہا ہے. ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ وہ ان تمام اصول سے گیا گزرا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے یا تو بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ مستلقیان پڑھ لیں یا مستجیان پڑھ لیں. مستلقی اس کو کہتے ہیں قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں اور پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھتے، یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے، کیونکہ رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی کی آپ عیادت کرنے گئے اور وہ لکڑی رکھ کے، آپ نے وہ لکڑی اٹھائی اور ایسے دور پٹخ دی، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سجدہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں، فتؤمی ایمان، تو اشارہ کافی ہے، لکڑیاں وکڑیاں نہ رکھا کرو. اور فرمایا کہ دیکھو رکوع کا اشارہ سجدے سے کم ہونا چاہیے اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے فقہا کہتے اگر بیمار نے سامنے تکیہ رکھا یا لکڑی رکھی تو مکروہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں غیر فقیہ لوگ ہیں وہاں میز رکھے ہوئے ہیں، بینچ لگائے ہوئے ہیں، ٹٹو بنائے ہوئے ہیں لکڑی کا. ایک مسجد میں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ امام صاحب پڑھتے ہیں. میں نے کہا امام صاحب کون تھے؟ میں نے کہا بلاؤ جاپانی امام کو. یہ کیا چیز ہے؟ میں ذرا ٹانگوں میں، میں نے کہا تو بس یہ رکوع ہے آپ کا، یہ سجدہ ضرورت کیا ہے؟ اور کیسے کامل دین حیرت کریں گے آپ، کہ یہ کرسی بازی اور یہ تماشے تو بعد میں نکلے. اور پیغمبر نے اس آدمی کو دو طرح دیکھا، ایک دن آپ عیادت کرنے آئے تو اس نے لکڑی رکھی، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں لکڑی ہٹاؤ، دوبارہ تشریف لائیں تو جعل وسادتا تکیہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی آپ نے فرما بھی اٹھا کے دور پٹھا اور فرمایا تم ہی ایمان، صرف اشارہ کیا کرو لا الہ الا اللہ. اگر کسی ایسی بیماری، ایسی پریشانی کہ وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، تو علماء دین فرماتے ہیں کہ بس تصور صلات کرے اللہ اس کو اجر دے گا، اور بالفعل نماز اس کی ختم کر دی گئی، سقطت عنہ. اور اس میں فقہا کی بحث ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھنے کا سر کے اشارے سے بھی نہیں رہا، یہ نمازیں جو اس کے بعد ہے، جو تصور ہے، تشبہ ہے، یہ واجب العیادہ ہے یا نہیں؟ فقہا کے دونوں قول ہیں. ایک قول یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے صحت دی تو جتنے دن ایسے گزرے ہو پڑھ لے، صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے. اور قاضی خان اور فخر الاسلام کی رائے یہ ہے، اور شمس الائمہ کی، کہ نہیں بس اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. علماء دین نے کہا ہے کہ دو طرح آدمی ہوتے ہیں، کسی کو صحت مل جاتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں 15 دن 20 دن مہینہ سال اس طرح رہا، تو فرمایا کہ وہ پڑھ لے اللہ کی اس نعمت جو صحت عطا کی شکر کرے، اور کاموں میں دنیا کے اندر نماز جیسے کام نہیں ہے، سب سے بہترین شغل مومن کا وہ نماز ہے. اللہ اکبر. آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ دن بھر کا ہے، سال میں 1 مہینے کے ہیں، زکات سال بھر میں ہے، وہ بھی 2.5% کے حساب سے ہے، عشر ہے، نصف العشر ہے، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، مگر نماز روزانہ 5 اوقات کی فرض ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے. پھر نماز میں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، عورت ناپاک ہے تو نماز معاف ہو گئی، پاک ہے تو 5 ہی پڑھے گی، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں تو چلو کروٹ کے بل یا چت لیٹ کر، سیدھا لیٹ کر، بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا کر الی القبلہ. پانی استعمال نہیں ہو سکتے تو تیمم کافی کر دیا گیا، مگر کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ فجر نہ پڑھیں، آپ کو معاف ہے، یاد رکھنا. کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے آپ عشاء کی نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا، قانون سب کے لیے ایک جیسے ہوگا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 فرض نمازیں پڑھتے تھے، اور ایک عام امتی ہم جیسے گناہگار بھی یومیہ 5 فرائض بجا لائے گا، سنن نوافل تو علیحدہ ہے. اب دیکھو اس کا فائدہ دیکھو کہ یہ مومن جس پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، یا اس پر سال کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، جب یہ بالکل نہ پڑھ سکے تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کی 5 نمازوں کا اجر لکھوائے گا، کہ بھئی یہ بندہ آج کل نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ بے ہوش ہے، غنودگی میں ہے، حواس کھو بیٹا ہے، لیکن ٹائم ظہر کا ہو گیا، اس کا ظہر لکھ دو، یا مرحبا و یا اہلن و سہلن، قربان جاؤں تیرے نظام پر، یہ تو بیماری میری طرف سے آئی ہے. فاللہ احق بقبول العذر منہ. جب صحابی نے اپنے والد کا حال بتایا تو آپ نے کہا اللہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بندے کا عذر قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ. اب دوسری طرف بھی دیکھ لو، اٹا کٹا ہے، مسٹنڈا ہے، بازار اور مارکیٹ جانا جانتا ہے، سب کچھ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری شریف جلد اول کتاب الصلات میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا لے، حالانکہ آپ کا نبوت میں سب سے اہم منصب امامت کا ہے. اللہ قرآن میں آپ کو کہتے ہیں اذا كنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، آپ جب موجود ہو امامت خود فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی پسند ہے امامت. آپ فرماتے ہیں کہ میرے جی چاہتا ہے کہ ان آمر احدن کی کسی اور کو کہوں، وہ یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھا لے اور خود جاؤں ان لوگوں کے پیچھے ان کے گھروں میں اور ان کو وہاں آگ لگا دوں جن کا کوئی عذر نہیں ہے مسجد میں آنے کا اور وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت نہیں کر رہا ہے. کتنے سخت ترین سزائے، ذرا غور کر لے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتوں کے پیکر، آپ جیسے کریم رحیم مہربان دیکھا نہیں گیا، لیکن جو جان بوجھ کر قصدن بغیر عذر شرعی، بغیر کسی مرض اور سفر کے جماعت یا نماز چھوڑ رہے ہیں، پیغمبر انہیں آگ لگانے کے لیے تیار ہے. ان احرقہم، ان لوگوں کو یا ان کے گھروں کو. دوسری حدیث میں دونوں کا ذکر ہے. فرمایا جو عصر کی نماز فوت کرتا ہے، من فاتتہ صلاۃ العصر، عصر کا وقت نکل گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، فاتتہ صلاۃ العصر، ترمذی، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور دولت تباہ و برباد ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. علماء دین نے اس کے تین توجیہات فرمائی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو عصر فوت کرتا ہے اس کی اولاد بھی تباہ ہو اور اس کے مال و دولت بھی تباہ ہو، یہ وحی ہے، آپ تو پیغمبر ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وحی میں تو پہلے ہی اصول بیان ہوئے، خطا نہیں ہے، بھول چوک نہیں ہے. یا یہ کہ جو قصدن عصر فوت کرتا ہے، مراد ہے ہر وقت جس کی نماز فرض ہے، تو پیغمبر تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد اہل و عیال جن کے لیے نماز فوت کی گئی، یا ایسا مال اور دولت جن کی وجہ سے نماز فوت کر دی گئی، وہ رہیں گے نہیں، ان کی ہلاکت قریب ہے. اور آپ جیسے تجربہ کار کون ہوگا کائنات میں؟ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات کہ جو بغیر کسی عذر شرعی اور طبعی کے فرض نماز وقت سے نکال کے پڑھتا ہے، ظہرین ہو رہی ہے، مغربین ہو رہی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. اسلام میں دو نمازیں اکٹھی ہوئی ہیں عرفات میں، ظہر اور عصر، اور دو نمازیں اکٹھی ہوئی ہیں مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء. اس کے علاوہ جس نے قصدن ایک نماز چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھ لی، پڑھنا تو ہے، فرض ہے، فقد فتح باب من ابواب الکبائر، اس نے بڑے گناہوں میں سے کچھ دروازے کھول دیے تباہی اور ہلاکت کے. تو دیکھو، ایک طرف معذور کو کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھنے دیا، بیٹھنے نہیں ہو سکتا، فرمایا چلو اشارے سے پڑھ لو، نہ سامنے میز رکھنے کی ضرورت اور نہ سامنے تکیہ رکھنے کی ضرورت، دونوں فضول فعل ہے، اور پیغمبر نے سختی سے منع فرمایا. اشارہ کافی ہے، یہ رکوع کا ہے اور اس سے ذرا اور جھک جاؤ، یہ سجدے کا ہے. خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آیا کہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں ہو سکتی، جسم و جسمانیت اس قدر چھلنی ہے، خون آلودہ ہے، فالج زدہ ہے، تو تصور ذکر اللہ، تسبیح، تحمید، تحلیل، اور جتنے دن ایسے گزر جائے، اگر اس کے بعد زندگی اور صحت بحال ہوئی تو پڑھ لے، ورنہ فاللہ وحق بقبول العذر منہ، اللہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بندے کی عاجزی قبول فرمائے. مسافر کو سفر میں دقت پیش آتی ہے، تو حدیث میں ہے گھر پر اپنے حضر میں، اقامہ میں جتنی عبادات کرتا تھا سفر میں اجر لکھا جائے گا، محروم نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی طرح ایک صحیح، تندرست، سلیم و تبا، صحت مند آدمی حالت صحت میں جس بہار طریقے سے خوشگوار موڈ میں عبادات کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا، کسی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے لے جائے. توبہ توبہ توبہ، جتنا قیام چاہیے اتنا نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے. جس خوشگوار طریقے سے صحت میں رکو سجود ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورا اجر، جب صحت کے زمانے میں یہ نمازیں پڑھتا تھا، بیمار کو بستر پر عطا فرمائے گا. جہاں تک رحمتوں کا اور نوازش کا باب ہے، اس کا بھی حساب لگائے، اور جہاں بغیر کسی عذر کے کبھی عصر فوت کرتا ہے، کبھی دوسرا وقت نکالتا ہے، تو ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے نبی رحمتوں والا ہو کر، رسول کونین کا ہو کر، کہ ایسے لوگوں کے گھر اور انہیں آگ لگاؤں. اللہ سبحانہ و تعالی پورے دین پر عمل نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو پکا مضبوط مومن پختہ کار اور نمازوں کا اور اوقات کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر ویسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. اخرجہ الشیخان. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت ملتا حنیفیہ سمحتا سہلہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. واللهم اغفر للعباس وابنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذور جب صف میں بیٹھ کر کی بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہو اور صف میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ اشارے ہی سے رکوع و سجدہ کرتا ہے تو ایسے معذور کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. جس شخص کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جائے وہ قیام نہیں کرے گا اور اولا اور بہتر اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے کیونکہ سجود اور رکوع کے لیے قیام مقرر ہوا ہے. جب باقاعدہ زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہی اور اشارے سے رکوع و سجدہ کرتا ہے تو اس کا قیام معاف ہے. لہذا ایسے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور قیام کے وقت وہ صف میں آگے ہو کر کھڑے نہ ہو یہ غلط فقہ کے خلاف ورزی ہے بلکہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے. ہاں یہ بہتر ہے کہ کرسیاں قدری پیچھے ہو تاکہ اگلی صفحے درست اور صحیح لوگوں سے بنے. تاہم کسی بزرگ یا بیمار کو اگر کونے کانچے میں جگہ دے دی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. معذور بیمار جو صف میں بیٹھ کر بھی سجدے پر قادر نہیں ہے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھے, اس کے آگے کوئی میز بینچ یا تکیہ رکھنا غلط, خلاف شرع اور خلاف فقہ اور سخت منع فرمایا گیا. بس وہ رکوع کے لیے اشارہ کرے اور اس سے زیادہ سجدے کے لیے کرے. لہذا سامنے میز رکھنا یا لکڑی باندھنا یا اور کوئی ہیلا کرنا غلط اور بیکار فضول ہے, اس سے بچنا چاہیے. خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو ان کا کفن بھی کالا ہونا چاہیے. ضرورت یہ ہے کہ سفید کفن میں دفن ہو رہا ہے, وہ صرف کعبے کی خصوصیت ہے اور کسی چیز کے لیے اجازت نہیں ہے. لکھا ہے کہ جو میک اپ کے سرخی وغیرہ میں الکوہل ہے, درست استعمال کا قابل ہے, الکوہل کا مقدار قلدم ہو جاتا ہے. چاش کی نماز کی کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے. ہمارے علاقے میں انشورنس کی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے. بہرحال انشورنس تو ایک سودی نظام ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کے کارخانے, دکانیں, فیکٹریاں سب تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایسی سخت مجبوری کے لیے مالیات کی حد تک استاد محترم فقی اعظم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن نے اجازت دی تھی کہ یہ لوگ کارخانے اور فیکٹریاں بیمہ کر سکتے ہیں, زندگی اور اولاد کا بیمہ نہ کریں. اس کی اجازت نہیں دی گئی. جن لوگوں کو حضرت کی تحقیق کا پتہ نہیں ہے وہ مطلق منع کرتے ہیں. کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں. اللہ سے دعا ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ تا قیامت اپنے انوار و برکات کی بارش برسائے, آمین. حضرت بات یہ ہے کہ بیوی اپنے حق مار کے پیسوں سے شہد خرید کر شوہر کو پلائے اور بارش کے پانی میں سورہ فاتحہ گول کر پلائے تو شوہر کو شفا ہوتی. جی ہاں, امام قرطبی نے لکھا ہے تفسیر سورہ نساء میں. ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے جو عورتوں کی نماز جمعہ, نماز عید, پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں. عورت کو یہ کہتے ہیں کہ تم شاپنگ اور بازاروں کے بجائے میرے پیچھے جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤ. بہرحال ایسا تو نہیں کہوں گا جیسے آپ لکھ رہے ہیں, آپ تو دشمنی کے قلم سے لکھ رہے ہیں نا. اس نے یہ کہا ہے کہ چونکہ عورتیں باہر نکل چکی ہے, بازار اور منڈیوں میں جا ہی رہی ہے, تو اگر پردے میں ان کے لیے پیچھے نظام ہو اور وہ شریک ہو جائے تو جائز ہے. اس میں مولوی کی کیا ہے, سب کا فتویٰ یہی ہے. تو ایک کے پیچھے پڑ گیا. گاؤں میں ایک مولوی نے جمعہ شروع کیے, وہاں چھوٹا سا گاؤں ہے, یہ وہاں گاؤں کے مولوی سے پوچھو زیادہ بہتر ہے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عالمگیری میں لکھا ہے اور تاتاریہ میں کہ دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کر لے, پھر 7 والی, پھر 7 والی, پھر چنگلی, پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی, 7 والی انگوٹھا, اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن لے لے. اس کو الطریق المہذب لکھا ہے, بہترین طریقہ. اور پیروں کے دائیں پیر کی چنگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ آئے اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چنگلی کی طرف جائے. اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ چارپائی پر لیٹا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا تو وہ نماز پڑھ سکے گا؟ سر کے اشارے سے پڑھے گا نا. سر کے اشارے سے جب تک پڑھ سکتا ہے, سر ہل سکتا ہے رکوع و سجود کے لیے, تو نماز بددستور قائم ہے. بہشتی زیور دیکھ کر کسی کو مسئلہ بتانا درست ہے. بہشتی زیور اہل حق کی بہترین کتاب ہے. اور فقہ کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. میری بیٹی ہے بشرا, بہت روتی ہے, اللہ اسے صحت دے شفا دے. اور بعض بچے تبان اس طرح واقع ہوتے ہیں. منگل کے دن عصر کے بعد سورۃ والعصر سفید کاغذ پر بغیر لکیروں والے, سورۃ والعصر بغیر اعراب اور نقطوں کے لکھ کر بچی کو ڈال دے تعویذ کی طرح, انشاءاللہ رونا ختم ہو جائے گا. ایک بچی کی بصارت کمزور ہے, ڈاکٹر کے حکم پر اس کو مدرسہ چھوڑنا پڑا. حضرت الاستاذ معظم نے سے دعا کی درخواست, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی, صحت اور آنکھوں کی روشنی نصیب فرمائے, چھوٹے ہوئے علوم بحال فرمائے. لکھا ہے کہ اللہ کریم کی والدہ فوت ہوئی, اسد کریم کی والدہ فوت ہوئی, اللہ بخشش فرمائے. السلام علیکم, سب گھر میں بیماری ہے, اللہ پاک صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. جو بیمار ہے اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. جس بچی کی بینائی متاثر ہے اللہ پاک اسے روشنی آنکھ نصیب فرمائے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے قائم دائم رکھے. جو بچی مسلسل روتی ہے اللہ اسے صبر نصیب کرے, اللہ اس کے دل کو سکون دے اور رونا اس کا بھلا دے, اور ان کے خاندان کے غم فکر اللہ دور فرمائے. ملک میں اور شہر میں اللہ امن نصیب کرے. جو بھی احوال ہے بخیر و عافیت گزرے. انسانوں کی جان مال عزت آبرو اللہ محفوظ فرمائے. اللہ خصوصی کرم احسان میں ربانی شامل حال رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی.